ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم مجدد زمانہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. میری زبان حالی میرے بیان سے کم نہیں, میرا میری زبان سے کم نہیں, میری
زب زب میں کرو یا غم نہیں ان کا
پر گناہ جیسے مگس ہو ناک پر
مومن کے دل پہ ہر گناہ کوئی گرا سے کم نہیں. ذرا سی چوک ہو جاتی ہے تو کامل مومن لرز جاتا ہے, گویا اس پہ پہاڑ ٹوٹ پڑا مصیبت کا. اصل مصیبت ہے ہی معصیت. گناہ بڑی مصیبت ہے, اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اگر کسی کو دیکھو کہ مال و دولت میں کھیل رہا ہے, ہر خواہش پوری کر رہا ہے, اور بڑی چمک دمک ہے, بڑی دولت ہے, نوکر چاکر ہے, اور گناہوں میں بھی خوب کھل کے جری ہے, خوب گناہ کر رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو, کیونکہ بڑی خطرناک حالت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے کہ جی بھر کے کھل کے گناہ کر لے, جب آئے گا تو ہم پھر پکڑیں گے, پھر پتہ چلے گا. یہ ڈھیل ہوتی ہے, اس سے عافیت مانگنی چاہیے. تو فرمایا کہ ہر مصیبت اور بیماری اور بلا سے بڑھ کے معصیت ہے. ایک بزرگ بیمار تھے, بخار تھا ان کو, ان لوگوں کو دعا دیتے, تعویذ دیتے, شفا ہو جاتی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ تو خود تعویذ دیتے ہیں, شفا ہو جاتی ہے, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور آپ کے دعا سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے, کام بن جاتے ہیں, آپ تو خود بیمار ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی خدا کا شکر ہے کہ میں بیماری میں, بخار میں مبتلا ہوں, معصیت میں مبتلا نہیں. معصیت بڑی گھناؤنا جرم ہے, اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اس سے بچنے کی 100% ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو, بخاری شریف میں ہے کہ وہ 99 قتل کا قاتل, 99 لوگوں کا قاتل, اس کو گھبراہٹ اور بے چینی شروع ہوئی. 10 پہ بے چینی نہیں ہوئی, 20 پہ بے چینی نہیں ہوئی, کھل کے قتل کیا. 99 قتل پہ اس کو خیال آیا, یعنی جس موقع پر بھی کتنے بھی گناہ ہو جائیں لیکن اگر بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے تو مایوس نہ ہو, خدا تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. 99 قتل کر کے اس کو خیال ہوا کہ شاید ہماری نجات کا کوئی راستہ, لہذا ایک زاہد خشک کے پاس پہنچ گیا. ہاں, یہ ضروری ہے میرے دوستوں کہ جس کی بیان ہم سنتے ہیں, جس کی مجلس میں ہم جاتے ہیں, اس کا تعلق کسی عارف سے ضرور ہو, کسی عارف باللہ سے ہو, کسی عاشق خدا سے ہو, اہل محبت سے ہو. ورنہ جو اہل محبت نہیں ہوتے, عارفین نہیں ہوتے, عاشقین خدا نہیں ہوتے, وہ عابدین تو ہوتے ہیں لیکن خشک ہوتے ہیں, ان کو خدا کی رحمت کی وسعت کا ذرا بھی پتہ نہیں ہے. بہرحال وہ جس راہب کے پاس چلے گیا, اس نے تو کہا کہ 99 قتل, یہ کیا, اس کی تو توبہ کیسے ہوگی, تیری توبہ کیسے قبول ہوگی, تو نے تو اتنے جرم کر دیے, ایک دو قتل نہیں 99 قتل کر دیے, جس کی کوئی حد نہیں ہے. تو اس نے اسے مایوس کر دیا. تو اس نے کہا کہ جب میری نجات ہی نہیں ہے, اس کو بھی قتل کر ڈالو. عادت پڑی ہوئی تھی تلوار چلانے کی, قتل کر دیا. لیکن اس کی بے چینی اور بڑھ گئی, کم نہیں ہوئے. 99 قتل پر مایوس ہونے کے باوجود, اس کے مایوس کرنے کے باوجود, چونکہ خدا تعالیٰ اس کو بخشنا چاہتے تھے, پھر کون اس کو عذاب دے سکتا ہے. جس کو خدا تعالیٰ بخشنا چاہے تو پوری کائنات کی طاقت مل کر بھی اس کو اس سے نہیں روک سکتی. اللہ نے چاہا اس کو کہ ہم اس کو بخش دیں, اپنی مغفرت اور رحمت اور کرم کا ظہور اس پر فرمائے. لہذا اس کے قلب میں بے چینی لگی رہی, بڑھ گئی. تلاش کرتے کرتے کسی نے اس کو ایک اور عارف باللہ کا پتہ بتا دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ, شاید وہ تمہیں کوئی راستہ بتائے. تو وہاں پہنچا, انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اب 100 قتل کر چکا ہوں, کیا میرے لیے کوئی راہ نجات ہے, کیا کوئی طریقہ ہے؟ تو چونکہ وہ عارف باللہ تھے, انہوں نے کہا ہاں, مگر اس کے لیے تم ایسا کرو کہ فلاں فلاں بستی میں جاؤ, وہاں جا کر تم توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائیں گے, وہ ایسی مبارک جگہ ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفاسیر میں اس بستی کا نام نصرہ ہے, نصرہ, اور جس بستی سے وہ چلا تھا اس کا نام فجرہ تھا, یعنی وہ گناہوں کی بستی تھی, اور جس بستی کی طرف وہ چلا وہاں اللہ والے نیک لوگ رہتے تھے, تو وہاں اس بستی کا نام نصرہ تھا. جب یہ وہاں پہنچا پہنچنے کے قریب ہوا, ابھی پہنچا نہیں تھا, راستے میں تھا کہ اس کی قضا آ گئی, موت کا وقت آ گیا. اور جب اس کو اندازہ ہوا کہ اب ہماری موت آنے والی ہے تو اس وقت یہ گر گیا, اور گرنے کے بعد چونکہ اس کی طلب تھی اور اس کی تڑپ تھی, اس کو پیاس تھی وہاں پہنچنے کی, اس نے مرتے مرتے بھی ظالم نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف کر دیا, یعنی گویا اپنے آپ کو کھینچ رہا تھا, کوشش کر رہا تھا, سعی کر رہا تھا کہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر توبہ کر لوں. لیکن چونکہ موت کا وقت آ چکا تھا تو اس کی موت ہو گئی. واقع اب جو ہے وہ عذاب کے فرشتے بھی آ گئے اور رحمت کے فرشتے بھی آ گئے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے, مرتا ہے, تو جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے اس کے کام کے مقرر کردہ فرشتے آ جاتے ہیں. اگر دوزخ میں لے جانا ہوتا ہے خدا نخواستہ تو وہاں والے فرشتے آ جاتے ہیں, عذاب کے فرشتے, اور جنت میں لے جانا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں. اور معاملہ بھی الگ الگ ہوتا ہے, نیک روح کو خوشبودار خوبصورت ریشمی رومال میں, نرم ملائم رومال میں, وہ نیک فرشتے, اچھے فرشتے, اس کام پہ مقرر فرشتے اس کو اس خوشبودار رومال میں اس کی روح کو جھپٹ کر لے لیتے ہیں اور جھپٹتے ہیں اس پہ. وہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں, نیک مومن نیک روح کی کو لے جانے میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں. اور جب وہ لے کر صعود کرتے ہیں آسمان کی طرف تو آسمان کے فرشتے بھی جو ہے وہ آوازیں لگاتے ہیں کہ یہاں سے آ جاؤ, یہاں سے آ جاؤ. وہ استقبال ہوتا ہے اس کا, اس روح کا, یہاں تک کہ وہ ہر آسمان پر اسی طرح اس کا استقبال ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور وہ روح پیش کی جاتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ صادر فرماتے ہیں کہ اس روح کو علیین میں رکھ دو, یعنی اعلیٰ مرتبے میں اس کو لے جاؤ, اور پھر اس کے بعد وہاں سے وہ عالم برزخ میں بھیج دی جاتی ہے. اور خدا نخواستہ فاسق و فاجر کی روح ہوتی ہے, اس کو بدبودار رومال میں اور انتہائی ناگوار حالت میں اس کو لے جایا جاتا ہے. اور وہاں سے آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں بھیا وہاں سے لے جاؤ, وہاں سے لے جاؤ, یعنی کہ اس کے, اور جو نیک روح ہوتی ہے اس کے القابات یہیں سے شروع ہو جاتے ہیں, یہ عارف باللہ اور عاشق خدا اور یہ ایسا تھا اور یہ ایسا تھا, تو اس کے مبارک مبارک القاب بھی ہوتے ہیں. تو غرض یہ کہ دونوں فرشتے آ گئے, دونوں گروہ آ گئے, اور رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ روح ہم لے کے جائیں گے, اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ نہیں, یہ تو گناہ گار تھا, سو قتل کا مجرم تھا, اس کو دوزخ سے کو دوزخی میں لے جایا جائے گا, دوزخی ہے, اس کی روح ہم لے کے جائیں گے. تو غرض یہ کہ جب یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نصرہ کی بستی جو تھی, نیکوں کی بستی جس طرف وہ توبہ کرنے جا رہا تھا, اس کو حکم دیا کہ تقربی, تو قریب ہو جا. اور جس بستی سے وہ چلا تھا گناہ گاروں کی بستی, اس کو حکم دیا تباہ آدھی, تو دور ہو جا. تو ایک بالشت قریب ہو گئی وہ, اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ ایسا کرو کہ فاصلے کو ناپ لو, اگر یہ شخص نصرہ کے قریب ہو تو اس کو رحمت کے فرشتے لے آئیں, اور اگر یہ ابھی وہاں تک نہ پہنچا ہو اور راستہ کم طے ہوا ہو تو وہی بے شک اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں. اور فرشتوں سے خفیہ خفیہ بستی کو حکم دے دیا کہ تو قریب ہو جا, خفیہ خفیہ فضل فرما دیا اس پر. یہ وہ نادم گناہگار کی کیا قدر ہوتی ہے خدا تعالیٰ کی, سو قتل کا مجرم ہے, ایک دو قتل نہیں, قتل کتنا گھناؤنا جرم ہے, لیکن سو قتل کے مجرم کی معافی ہو رہی ہے, انتظام ہو رہا ہے, حسن کا انتظام ہوتا ہے, عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. بس یہ جو اس کی ادا تھی کہ اس نے اپنے آپ کو کھینچ کر اس بستی کی طرف کرنا چاہا, یہ ادا خدا کے تو علم میں تھی سب, اور خدا کو اس ادا پر پیار آ گیا, فضل فرما دیا, انتظام فرما دیا. تو جب فرشتوں نے ناپا تو وہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ تو قریب ہو جا, تو فاصلہ کم نکلا اور رحمت حق کے سائے میں اس روح کو لے جایا گیا. اور رحمت کے فرشتے اس کو لے گئے, خدا تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں قتل تو حقوق العبادت میں سے ہے اور اس کی دیت دینی پڑتی ہے اور اس کا خونبہا دینا پڑتا ہے, تو یہ تو حقوق العباد میں سے ہے, اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف فرما دیتے ہیں گناہوں سے توبہ کرنے سے, لیکن حقوق العباد جب تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندے معاف نہ کر دیں, شرعی قانون یہی ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس کے حقوق العباد بھی اپنی طرف سے ادا کر دیتے ہیں, جیسے کہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو اس نادم گناہگار اور اس کی توبہ کی برکت سے خدا تعالیٰ پھر ان کو بھی ایسے انعامات دے کر راضی کر دیں گے. خدا کے پر بے حاکمیت حاکم نہیں ہے. ہماری حضرت فرماتے تھے کہ خدا, مولانا رومی کا مضمون کہ خدا قانون آپ پر حاکم نہیں ہے, آپ قانون پر حاکم ہیں, تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ جس کو آپ بخشنا چاہیں اس کو آپ نہ بخش سکیں. قانون نہیں عدل نہیں تو فضلاً اس کو بخش دیتے ہیں. تو غرض یہ کہ میرے دوستوں, اس حدیث شریف میں اللہ والوں کی ماحول اور ان کے مجالست اور ان کی قربت اور ان کی صحبت کی اہمیت بتائی گئی ہے. اور یہ تو سو قتل کا گناہگار تھا, اسی طرح سے جو ہے یہ ایسی بستیاں ہیں, یہ ایسے ماحول ہیں, ایسی صحبتیں ہیں کہ ان میں کوئی شقی و بدبخت رہ نہیں سکتا. یہ کہ وہ کس درجے کا شقی تھا لیکن انجام اس کا سعید تھا, انجام سعید تھا, کام اس نے شقاوت کے کیے لیکن انجام اس کا سعید تھا کہ وہ بخش دیا گیا, اتنے گناہوں کے باوجود وہ بخش دیا گیا. تو یہ صحبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہم الجلسا لا یشقا جلیسو, کہ ان اللہ والوں کی صحبتوں میں جانا جو ہے یہ ان میں کوئی محروم نہیں رہتا, اور اس کی شقاوت بھی سعادت سے بدل جاتی ہے. یہاں تک کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بعض ایسے ہیں جن کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے, جہاں اللہ تعالیٰ کی نسبت سے لوگ جمع ہوتے ہیں, اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں, اللہ کی محبت میں جمع ہوتے ہیں, ایسی مجالس کو وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, یلتمسون, وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, اور جیسے ہی ان کو کوئی ایسی مجلس نظر آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ کی محبت کا بیان, تلاوت, ذکر اللہ, یا کوئی اللہ کی محبت کی بات بتلانے والا ہوتا ہے اور لوگ جمع ہوتے ہیں, تو اپنے ساتھیوں کو آوازیں دیتے ہیں, ہلومو, علی جلدی آؤ, یہاں یہ ہے تمہارا مقصود, جو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں پر ہے. جیسے کوئی خزانہ مل جاتا ہے تلاش کرنے والے کو, وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دیتا ہے جلدی آؤ یہ رہا ہو. تو اس طرح فرشتے ایک دوسرے اپنے ساتھیوں کو بلاتے ہیں اور پھر وہاں وہ تماشا دیکھتے ہیں, فرشتے جمع ہو جاتے ہیں, آسمان دنیا تک گھیرا لگا دیتے ہیں, حفظ علیہم الملائکہ, کہ وہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر وغشیت ہم الرحمہ, اللہ کی رحمت اس پوری مجلس کو گھیر لیتی ہے, وغشیت ہم الرحمہ. اور کیا ہے, ونزلت علیہم السکینہ, اور ان پر اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں. سکینہ معنی ہے کہ یہ ایک نور ہوتا ہے جو قلب میں قرار پا جاتا ہے, یعنی مسلسل مجالست اور مصاحبت سے تھوڑے تھوڑے آنا یا کبھی کبھار آ جانا, اس سے نور تو حاصل ہوتا ہے لیکن واپس چلے جاتے ہیں وہ نور پھر ظاہر ہو جاتا ہے. اگر مسلسل صحبت ہو اور زیادہ صحبت ہو تو وہ نور ایک دن قرار پا جاتا ہے. وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ, اور اللہ تعالیٰ بطور فخر کے اپنے اقربا میں, اللہ کے اقربا کون ہیں, عند ارواح الانبیاء والمرسلین, انبیاء اور مرسلین کی ارواح اللہ کے مقربین ہیں, عند ملائکۃ المقربین, اور اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے بغیر دیکھے مجھے یاد کر رہے ہیں، مجھ سے محبت کر رہے ہیں اور مجھ سے معافیاں مانگ رہے ہیں. غرض یہ کہ جب وہ فرشتے اس مجلس سے ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، اللہ تو سب سے زیادہ جانتے ہیں لیکن بطور فخر ہی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا دیکھا، تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، تو وہ گواہی دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے، آپ کی حمد ہم بیان کر رہے تھے، یسبحونک ویحمدونک ویکبرونک، اور آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا کیا وہ چیز کوئی چیز مانگ بھی رہے تھے، کوئی چیز کی طلب کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جی یا اللہ، بلکہ پہلے اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ واللہ آپ کو نہیں دیکھا، آپ کی قسم آپ کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، تو اور بھی زیادہ آپ کی پاکی بیان کرتے، اور بھی زیادہ آپ کی حمد و تعریف کرتے، اور بھی زیادہ آپ کی بڑائی بیان کرتے. اچھا کیا وہ کچھ مانگ بھی رہے تھے؟ جی اللہ وہ تو آپ سے جنت کی طلب کر رہے تھے. اچھا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی قسم انہوں نے ہرگز جنت کو نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے، تو اور بھی زیادہ نیک کام کرتے، اور بھی زیادہ آپ کو یاد کرتے، اور بھی اس کی طرف رغبت کرتے. اچھا کیا وہ کوئی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، آپ کے غضب سے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں اللہ آپ کی قسم جنت جہنم کو تو دیکھا نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، تو اور بھی زیادہ اس سے بھاگتے، اور بھی گناہوں سے بچتے، اور بھی جو ہے وہ آپ سے استغفار توبہ کرتے، پناہ مانگتے. تو اللہ تعالیٰ نے جوش رحمت سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ گواہ رہو وَلَقَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں ان سب کو بخش دیا، سب کو بخش دیا. تو فرشتے پھر عرض کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور کہیں ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے. پھر عرض کیا کہ یا اللہ اس میں تو ایک ایسا شخص تھا، انما جاء لحاجت، ہمارے حضرت میسا رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ خدا تعالیٰ سے ایسا خوف اور خشیت اور ڈرتے رہتے تھے کہ ہر وقت جو ہے وہ اپنے بارے میں ایک خطرہ محسوس کرتے تھے کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی بھی ہے یا نہیں. اس درجے پر پہنچنے کے باوجود، سینکڑوں ہزاروں مریدوں کے باوجود، اور حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی 50 برس کی صحبت کے باوجود، اور اتنی کتابوں کی جو ہے وہ تزئین اور جمع کرنے کے باوجود، کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں ہیں یا چھوٹے یہ بیانات کے مواعظ کے رسالے ہیں، یہ سب کے سب الحمدللہ ماشاء اللہ تمام کے تمام حضرت میسا رحمہ اللہ تعالیٰ کے دست مبارک سے یہ سب ترتیب پائی ہیں. لیکن یہ سب خدمت کے باوجود ہے، جبکہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا تھا، ڈاکٹر رحمہ اللہ صاحب جو ہمارے حضرت کے معالج خاص، ان سے فرمایا تھا، وہ حضرت کی خدمت بھی کرتے تھے، یہ جو ڈاکٹری خدمت بھی کرتے تھے علاج معالجے کی، اور اس وقت حضرت کے پیر دبا رہے تھے. وہ بتاتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم سب لوگوں کی خدمت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، جب میں نہیں رہوں گا تمہاری خدمت ختم ہو جائے گی، لیکن میر صاحب رحمہ اللہ کی خدمت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، چونکہ یہ مواعظ ان کے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے، یہ جو کچھ ہے انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا. تو ڈرتے رہتے تھے کہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتوں میں شعر پڑھتے ہیں کہ وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہے، وہ راضی ہیں مجھ سے خفا تو نہیں ہے، یہ خدشہ میرے دل سے کب دور ہوگا. تو ہر وقت جو ہے وہ ڈرتے رہتے تھے، مگر اس حدیث کے اس ان الفاظ سے ان کو بہت تسلی ہوتی تھی کہ اللہ والوں کی صحبت میں اگر کوئی غیر اخلاص سے بھی آ جائے، کوئی کسی اور کام سے بھی آ جائے، وہ بھی محروم نہیں رہتا اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے. تو اس سے ان کو تسلی ہوتی تھی کہ حدیث میں آتا ہے انما جاء لحاجت، فرشتے عرض کرتے کہ اللہ کسی یہ اس کام سے نہیں آیا تھا، یہ اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ یہاں سے اللہ کی کچھ محبت سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، بس یہ ایسے کسی اور کام سے آیا تھا. مثلاً ہمارے حضرت کے یہاں بھی خانقاہ میں مجلس کے دوران بھی لوگ اپنے کام کاج کے لیے آتے تھے کہ کوئی دودھ کے پیسے لینے آ رہا ہے, کوئی دودھ والا آ رہا ہے, کوئی کچھ آ رہا ہے, کوئی تعویذ لینے آ رہا ہے, تو ایک طرف وہ بیٹھے وہ ان کی حاجتیں پوری کرتے رہتے تھے جو صاحب مقرر تھے. تو اس طرح سے فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ اس میں تو ایسا کوئی ایک ایسا شخص تھا جو کسی اور غرض سے آیا تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد غفرت لہ, میں نے اس کی بھی بخشش کر دی, اور سبب بیان فرمایا آگے کہ لا یشقا بہم جلیسو, کہ یہ میرے ایسے مقبولین ہیں, ایسے پیارے ہیں, اور پیار ہماروں کے ہمارے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہ سکتا. بس یہ ایسا اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرماتے ہیں. اور اسی میں مسلم شریف کی ایک روایت ہے, تو بخاری شریف کی روایت ہے, مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ فیہ عبد خطاء, فرشتوں نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ پوچھا کہ اللہ ٹھیک ہے یہ تو سب آپ کو یاد کر رہے تھے, سب آپ کی پاکی بیان کر رہے تھے, حمد بیان کر رہے تھے, پڑھائی بیان کر رہے تھے, اور استغفار کر رہے تھے, جنت کی طلب کر رہے تھے, دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے, تو یہ تو سب ٹھیک ہے, لیکن ان کے اندر عبد الخطاء ایک ایسا بندہ تھا کہ جو کثیر الخطاء تھا, خطا ہی خطا تھا, اپا خطا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی فرمایا کہ قد غفرت لہ, میں نے اس کی بھی بخشش کر دی. ہم الجلسا لا یشقا جلیسو, ایسے سعید اور مقبول ہیں میرے پیارے ہیں کہ ان کی صحبت میں جو آ جاتا ہے ہم اس کو بخش دیتے ہیں. تو یہ آنا جو ہے بڑا قیمتی ہے, اور چاہے بیان ہو یا نہ ہو اصل چیز صحبت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حکم دیتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, ہماری منع کی ہوئی باتوں سے رک جاؤ, ہرگز اس کے قریب نہ جاؤ, تقوی اختیار کرو, اور وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ رہو, جو تقوی میں صادق ہیں ان کے ساتھ رہو. تو ان کی صداقت, ان کا تقوی اور ان کی کیفیت احسانی, ہمارے حضرت نے سکھایا کہ جب کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو یہ نیت لے کر نہ جاؤ کہ ہمارا علم بڑھ جائے گا یا اور کچھ حاصل, صرف یہ نیت کرو کہ اللہ والے کے قلب میں جو کیفیت احسانی ہے وہ ہمارے دل میں منتقل ہو جائے. اور ساتھ میں جیسا کہ حدیث شریف میں اشارہ ہے کہ جب اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ تو استغفار تو کبھی کر لو جا کر کے, اللہ والے کی برکت سے, اس کی صحبت کی برکت سے ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے, اور ہماری شقاوت کو سعادت میں بدل دیجئے. تو اللہ تعالی ہم سب کی شقاوت اگر لکھی ہے تو اللہ ہم سب کو سعید کر دے, اور اگر سعید لکھے ہوئے ہیں تو مزید ترقی عطا فرما دے. جس سے ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ بڑے درد سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ جو ہم سب کو صاحب نسبت کر دیں, اور جو صاحب نسبت ہے اس کو اس کی نسبت کو اقوا کر دیں, اور زیادہ ترقی عطا نسبت عطا بھی فرما دے, اور اس کی بقا بھی فرما دے, اور ارتقاء نسبت بھی عطا فرما دے. یہ نسبت کوئی ٹھہرنے کا نام نہیں ہے کہ کہیں ٹھہر جائے تو وہ موت ہے, ٹھہرنا نہیں ہے, بلکہ تادم آخر تم فارغ مباش, کہیں بھی جو ہے نا کسی وقت ہم فارغ نہ رہیں, یہ نہ سمجھیں کہ ہم کچھ ہو گئے, بلکہ ہمارا وہ معمول ہر لمحے کا رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی اپنے موقع پر ہوں, اطاعت بھی ہو پوری پوری, اور گناہوں سے بچنے کی پوری جو ہے جد و جہد ہو, اور ظاہری گناہ سے بھی بچیں, باطنی گناہ سے بھی بچیں, آنکھوں کی حفاظت کر کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ مل گیا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہی تعلیم ہے کہ آنکھ کی حفاظت 100% کر لو تو اللہ والے ہو جاؤ گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جرائم چلتے رہیں گے, بلکہ آنکھ کی حفاظت کی یہ برکت ہے, برکت ہوگی اس کی ذکاوت سے, اس کی پاکی سے ہمیں اور گناہوں کا ادراک ہو جائے گا, گندگی کا ادراک ہو جائے گا. جیسے انسان جو ہے اگر خوشبو گندے کپڑوں میں لگا لے تو اس کو بدبو کا پھر شرم آتی ہے کہ اتنی بدبو لگا رہی ہے, اس پہ ہم نے یہ اتر لگا جا ہے, تو گناہوں کی بدبو اور ظلمت اور غلاظت اس کو محسوس ہونے لگتی ہے, اور ایک ایک کر کے وہ دوسرے گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے. نگاہ کی حفاظت کر کے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا سب کام ہو گیا, بلکہ مزید گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اس میں زبان بڑی اہم چیز ہے کہ زبان سے انسان بہت جلدی بڑے بڑے گناہ کر ڈالتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں رہتا کہ ہم نے کیا کہہ دیا اور کس کا دل چھیل دیا, کس کے دل میں خنجر گھونک دیا. مگر افسوس ہے کہ بس آنکھ کی حفاظت کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کام ہے. دل خراب ہے, دل میں غیر بسے ہوئے ہیں اور اس کو پال رہے ہیں, ان کے خیالات سے جی بہلا رہے ہیں. تو یہ دل کا ستیہ ناس ہو رہا ہے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا. دل برباد ہو جاتا ہے, دل کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. تو گناہ ظاہری گناہ بھی اور باطنی گناہ بھی سب سے بچنا ہے. حسد سے بچنا ہے, تکبر سے بچنا ہے, ریاکاری سے بچنا ہے, بدگمانی کے مرض سے بچنا ہے, بدنگاہی سے بچنا ہے, اور قلب کے اندر جتنے بھی غیر اللہ ہیں اس سے دل کو اپنے پاک کرنا ہے. تو اس طرح سے دل خالی ہوگا تب جا کے کہیں اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں آئے گی. کیا بات ہے, بے چینی کیوں ہے آپ کو؟ پانی ڈالو ان کے سر میں ایک ڈھونگا بھر کے. تو کیا بات ہو رہی تھی, سب گناہوں سے بچیں, دل خالی ہوگا تو پھر اللہ اس دل میں آئے گا. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. غیر اللہ سے دل کو خالی کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں آئیں گے, اللہ کی محبت دل میں آئے گی. دل میں غیر بسے ہوئے ہیں, گناہوں کے کانٹے ہیں, پیشاب پیخانہ بھرا ہوا ہے بدگمانی کا, تکبر کا, حسد کا, اور بدزبانی کا, بدچلنی کا. تو اس طرح کیسے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں؟ محض ٹوپی لگانے سے, داڑھی رکھ لینے سے, ٹخنا کھول لینے سے تو اللہ نہیں ملتا. توڑ ڈالے ماہ خورشید ہزاروں ہم نے, تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے. تو سارے گناہوں کے کانٹے اور یہ غلاظت دل سے نکالنی ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اخلاق بھی ہمارے سدھر جائیں, زبان بھی ہماری سدھر جائے, دل ہمارا سنور جائے, دل کی اصلاح ہو جائے, تب بات ہے, تب کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دل کی اصلاح فرما دے, اصلاح کامل فرما دے, تزکیہ کامل فرما دے. ہر ظاہری اور باطنی گناہ سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ موبائلوں نے جو ہے انسان کے زیادہ وقت کو برباد کر دیا ہے. زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں صرف ہونا چاہیے تھا, خدا تعالیٰ کی حضوری میں صرف ہونا چاہیے. ایک آدمی کو عبادت کی ہمت نہیں ہے, قرآن پاک کی تلاوت اب کر چکے تھک گئے اور مطالعہ کر چکے بزرگوں کے ملفوظات نوائز کا, دینی کتابوں کا تھک گئے, ذکر اللہ کر کے دماغ تھک گیا. انسان ہے, کہاں تک کام کر سکتا ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جو انتہائی آسان لیکن بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے, وہ ہے حضوری. حضوری قلب, ہر وقت یہ دھیان رہنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی مشقت نہیں ہے, ایک دھیان ہے وہ لگا ہوا ہے, اپنے کام کاج بھی کر رہے ہیں لیکن دھیان اللہ کی طرف ہے. اس کی مثال اس طرح فرمائی کہ گاؤں گوٹ کی عورتیں دور سے پانی بھر کے لاتی تھیں, اب بھی لاتی ہوں گی کہیں سے, تو مٹکا ایک سر پہ رکھا ہے اور ایک بغل میں دابا ہوا ہے, اور مختلف عورتیں ہیں وہ آپس میں بات چیت کرتی جا رہی ہیں, ہاتھ نچاتی جا رہی ہیں. عورتوں کی عادت ہے ہاتھ نچا نچا کے بات کرنا, بعض مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے. خیر وہ جب آ رہی ہوتی ہیں تو ایک مٹکا سر پہ رکھا ہے, اس کو پکڑا نہیں ہے, وہ سر پہ رکھا ہے اور باتیں بھی کر رہی ہیں, ہاتھ بھی نچا رہی ہیں, لیکن ایک دھیان ہے جو قائم ہے, جو اس مٹکے کو گرنے نہیں دیتا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ایسا دھیان نصیب فرما دے, ایسی حضوری قلب ہم کو نصیب فرما دے. اس کے لیے ہمارے مرشد ایک مراقبہ بھی تعلیم فرماتے تھے کہ بھائی دو تین منٹ روزانہ یہ مراقبہ کر لیا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, دو منٹ تین منٹ, تو بس پھر انشاءاللہ سارے دن یہ دھیان قائم رہے گا, اور اگلے دن پھر اس مراقبے کو تازہ کر لو تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مستقل حضوری قلب خدا تعالیٰ عطا فرما دیں گے. ابھی مجالس حضرات جو ہم پرچنس میں لکھا تھا کہ نماز میں خشوع کی علامت یہ ہے, نماز میں خشوع کی علامت یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی میں جھکا جا رہا ہو, جھکا جا رہا ہو, جھکا ہوا نہیں, جھکا جا رہا ہو, دبے کھڑے ہیں, دبے پڑے ہیں، دبے چھپے ہیں، دبے پڑے ہیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ اللہ کا دھیان ہے. نماز میں اللہ کا دھیان ہو تو نماز میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے، نماز کامل ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ صرف نماز میں نہیں کہ نماز میں تھے تو اللہ کے دھیان سے نماز پڑھ لی، بلکہ یہ ہر لمحے کا دھیان ہمیں قائم ہو جائے کہ اگر لیٹے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، لاؤ بھائی ذرا دیکھیں موبائل میں کیا ہے، گندگیاں دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، اسی میں لگے ہوئے ہیں جیسے یہ ٹھیکے دار ہیں کہ اگر کہیں کوئی خرابی ہوگی تو یہ ٹھیک کر دیں گے، اس کو کیا ملے گا میرے دوست اس سے، وقت کی بربادی کے سوا. ان چیزوں سے بہت دور رہنا چاہیے، ضرورت پر کام لے لیں اور پھر اس سے الگ تھلگ رہیں. خدا کو یاد رکھے، خدا کو یاد کرے جتنا ہو سکتا ہے، اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا، کبھی دل سے شکر کرنا، اور کبھی ذکر ہو زبان پر، کبھی دل میں یاد کرنا. یہی عاشقوں کا شیوا، یہی عاشقوں کی عادت، کبھی ذکر ہو زبان سے، کبھی دل میں یاد کرنا. تو اب ہمت نہیں رہی ذکر کی تو دل میں تو خدا ہو، حضوری قلب ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسی مزیدار عبادت ہے. اور خدا تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں ایسے بندوں کو. تو یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے خدا تعالیٰ کی حضوری ایسی مجالس میں نصیب ہو جاتی ہے، یہ صحبت اہل اللہ کی برکت ہے کہ اس میں حضوری قلب نصیب ہو جاتی ہے. اور پھر وہ جب جس طرح سکینہ نازل ہوتا ہے، وہ ایسا نور ہوتا ہے، یستقر فی القلب، جو دل میں قرار پا جاتا ہے، اسی طرح یہ حضوری قلب بھی قرار پا جاتی ہے. اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے، ارادہ بھی نہیں کرتا، اور خوف کھانے لگتا ہے. نفس تقاضا تو کرتا ہے، کر سکتا ہے، لیکن ایک تو یہ کہ اس کا تقاضا جو ہے کمزور ہوگا، دوسرے یہ کہ اس تقاضے پر وہ غالب رہے گا، لرز جائے گا، خدا کا خوف اور یہ کہ استحضار کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اگر میں گناہ کروں تو قدرت ہے ابھی مجھے اندھا کر دیں، مجھے زمین میں دسا دیں، میرے جسم کے اندر کہیں کینسر پیدا کر دیں، میرے گردے فیل کر دیں، میرے دل کو فیل کر دیں، خدا کو قدرت ہے. اس وقت وہ یہ سب استحضار کرتے، گناہ سے دور رہتے ہیں، گناہ سے بچ جاتے ہیں. اور یہی سب سے بڑی عبادت ہے، اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ حرام سے بچ جاؤ تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. تو یہ بات ہے کہ ان صحبتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا خوب شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے مشائخ کا سلسلہ اور ان سے تعلق ایسا نصیب فرما دیا ہے. ہمارے گمان میں اپنے اپنے وقت کے سب سے بڑے اللہ والے سے اللہ نے تعلق رکھا. اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو 100% مطیع اور فرما بردار بنا لے، اور ہم سب کو انتہائی سعادت مند بنا دے، اور مقبول بنا لے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کأنی انظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبیا من الانبیاء ضربه قومه فادموه وهو یمسح الدم عن وجهه ویقول اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ گناہ جہل کے ساتھ کمتر ہے بنسبت گناہ علم کے ساتھ. پس منقول ہے، ویل للجاہل مرتن وویل للعالم سبع مرات، جاہل کے واسطے ایک بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر، اور عالم کے واسطے سات بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عالم سے مراد یہاں کامل عالم ہی نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص جس کو دین کی شریعت کے کسی بھی کام کا علم ہو گیا, اس سے مراد یہ ہے کہ مثلا ایک آدمی کو معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے, یہ علم ہو گیا, یہ بھی اس بات کا عالم ہو گیا. ایک تو کامل العلم ہوتا ہے, یعنی جو ہمارے یہاں درس نظامی ہے اس طرح کا اصطلاحی عالم, لیکن یہاں ہر چیز کا عالم, جب دین کا جو بھی علم حاصل ہو گیا, جو بات ہم تک پہنچ گئی کہ اس گناہ سے بچنا چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے, تو اس بات کا وہ عالم ہو گیا. تو علم ہونے کے بعد گناہ میں مبتلا ہونا, یا علم ہونے کے بعد عبادت میں غفلت اور سستی کرنا, یہاں سب وہ مراد ہے. تو یہ جو آدمی علم کے باوجود بغیر کسی شرعی عذر کے عمل نہیں کرتا, تو اس پر 7 بار افسوس ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے, ہمیں معاف فرمائے. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی کہ خون آلودہ ہو جاتے اور مدتوں زمین پر پڑے رہتے, پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں خود حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو مراد لیا ہے, اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ یہ روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے احد کے دن روایت کی گئی, جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون آلودہ تھے.
یا اللہ,
پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پانی پینے کی سنتوں کا بیان, دائیں ہاتھ سے پینا کیونکہ دائیں ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. پانی پینے سے پہلے کھڑے ہوں تو بیٹھ جانا, کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے. بسم اللہ کہہ کر پینا اور پی کر الحمدللہ کہنا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ بہ الحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی, توجہ فرمائی, اس طرف توجہ فرمائی کہ بھئی ہم لوگ چائے پیتے ہیں تو باتیں کرتے ہوئے چائے پیتے ہیں, بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں. پینے کے بعد بھی باتیں چل رہی ہیں تو الحمدللہ کہنا بھول جاتے ہیں. تو جو کچھ بھی کھائیں پئیں اس میں اس سنت کا خیال رکھیں. 3 سانس میں پینا اور سانس لیتے وقت برتن کو منہ سے الگ کرنا, برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے نہ پینا ہے. نشرتی فی ذکر نبی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کے بیان میں فرماتے ہیں کہ پھر خیبر سے واپس تشریف لا کر شوال سن 7 ہجری تک آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے, اور اس مدت میں مختلف سرایا روانہ فرمائے, لشکر تو روانہ فرمائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس میں شامل نہیں تھے. ایسی جنگوں کو سرایا کہتے ہیں, سریا کی جمع سرایا. سریا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب نجد بنی فزارہ کے مقابلے میں, سریا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب حوازن, سریا عبداللہ بن رواحہ بجانب بشیر بن دارام یہودی, سریا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب بنی مرہ, ایک سریا بجانب حرقات از قبیلہ جہینہ, سریا غالب بن عبداللہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب بنی الملوح پر مقام قدید, سریا بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب جماعت عیینہ از یمن و غطفان و حیان, سریا ابی حدد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سریا بجانب عزم, اور سریا عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خیبر کے بعد ایک غزوہ ذات الرقاع ہوا, اس میں غطفان سے مقابلہ ہوا اور اس کو غزوہ نجد اور غزوہ بنی انمار بھی کہتے ہیں, اور اسی سال قحط پڑا, آپ کی دعا سے پانی برسا رمضان شریف میں. اچھا بھائی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, مجھے بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الہ العالمین, جو کچھ عرض کر دیا اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے, اور اس کی تمام نیک بھلی باتوں پر مجھے بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اپنے فرما برداروں میں ہمیں شامل فرما, اپنے وفاداروں میں ہمیں شامل فرما. اے اللہ 100% مطیع و فرما بردار بنا لے, ہر گناہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ دل کے اندر جس جو بڑے بڑے بت ہیں تکبر کے، عجب کے، اور اے اللہ بدگمانی کے، بدنگاہی کے، اور حسد کے، اور کینہ اور بغض کے، اے اللہ ہر گناہ کے جو بت ہیں، ہر غیر کا جو بت ہے، اللہ اسے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے، اللہ تمام بت دل سے نکال دے، اور اللہ دل کو محض اپنی محبت کے لیے خالی فرما دے، اور اپنی محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو مالا مال فرما دے، اللہ اپنا دیوانہ ہمیں بنا لے، اللہ اپنا دیوانہ ہمیں بنا لے، اور اللہ ہمارے اولادوں کو بھی اپنا دیوانہ بنا لے، اور اللہ ہمیں دیوانہ گھر بھی بنا دے، اے اللہ ہم کو ایسے اخلاق اور ایسے کردار اور ایسی گفتار عطا فرما کہ جو ہمیں دیکھے وہ بھی آپ کا ہو جائے، اے اللہ اپنی تجلیات جب سے ہمیں مالا مال فرما، ہم سب کو، ہمارے اولادوں کو اور ہمارے دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو، اور تمام مسلمانوں کو اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اللہ ہم سب کو جلد فرما لے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دے، اور اللہ ایمان کامل، اسلام کامل پر جینا، طریقہ کابل پر جینا اور مرنا نصیب فرما دے، اے اللہ طریقہ کابل پر جینا مرنا نصیب فرما دے، اے اللہ سنتوں کی اتباع نصیب فرما، ہر عمل میں سنت کی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، عشق و محبت سنت سے عطا فرما، اللہ اپنی محبت اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کما حقہ ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ سنت اور شہید کا کامل متبع بنا دے، 100% اتباع سنت اور شہید عطا فرما دے، ہمارے اخلاق کو بہت اچھا کر دے، اے اللہ ہماری زبانوں کو اچھا کر دے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اچھا کر دے، بھلا چنگا کر دے، تندرست کر دے، سلیم کر دے، اے اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، حسن سلوک کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری آنکھوں پر، ہماری زبان پر، ہمارے کانوں پر، ہمارے دلوں پر، ہمارے بال بال پر اپنی حفاظت کا تالا لگا دے، اے اللہ بال بال گناہ ہے، بال بال خطا ہے، اے اللہ ہمیں معاف بھی فرما دے، اور ہمارے بال بال پر اپنی حفاظت کا تالا لگا دے، نفس و شیطان سے حفاظت فرما دے، اے اللہ گناہوں سے بہت دوری، نفرت اور بیزاری عطا فرما دے، اے اللہ نیکیوں کو ذوق و شوق عطا فرما دے، اے اللہ فداکاری عطا فرما دے، وفاداری عطا فرما دے، شرم و حیا عطا فرما دے، اے اللہ اپنی ذات عالی سے شرم و حیا عطا فرما دے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی نہیں بھی کی، تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے، اللہ سب مسلمانوں کو صحت روحانی اور صحت جسمانی عطا فرما دے، کامل صحت عطا فرما دے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، قرضدار کے قرض کی ادائیگی فرما دے، جس جو مقروض ہے اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے، اور اللہ جس کا قرض کسی نے لیا ہوا ہے، اے اللہ اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اس کا مال دلوا دے، اے اللہ ہر حق والے کا حق ادا کروا دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کو خوب خوشحالی اور برکت والی روزی عطا فرما، تنگی سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے، نا اہل حکمرانوں کو اے اللہ اہلیت عطا فرما دے، ورنہ ان کو بدل دیں، اہل حکمرانوں سے بدل دیں، اور شریف اور جو ہے خوف خدا رکھنے والے حکمران عطا فرما دے، اے اللہ شفقت اور رعایت اور شفقت اور رحمت کرنے والے اور گناہوں سے بچنے والے حکمران عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا مکمل خاتمہ فرما، بدکاری اور بے حیائی کا خاتمہ فرما، شراب خوں کے اڈوں سے اللہ بالکل پاک کر دیں، نشے سے بالکل پاک کر دیں، اے اللہ پورے ملک میں اللہ خوب خیر و برکت و رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیں، اور تمام اسلامی ممالک کو اتحاد اور اتفاق سنت اور شریعت پر عطا فرما دے، اللہ سنت اور شریعت پر اتحاد اور اتفاق عطا فرما دے، تمام مسلمانوں کو اللہ طریقہ اقابر پر جمع فرما دے، اے اللہ طریقہ اقابر پر جمع فرما دے، متحد کر دے، متفق کر دے، بڑی طاقت بنا دے، اور اللہ دشمنوں کو مغلوب کر دے، ذلیل و خوار کر دے، جو ستا رہے ہیں خصوصاً فلسطین کے اندر اور غزہ میں اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں کمبخت، اے اللہ ان کو یا تو ہدایت دے دیجیے، ہم تو سب سے پہلے اللہ آپ سے ہدایت ہی کے طالب ہیں، اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیجیے، ہم کو بھی ہدایت پر استقامت عطا فرما دے، لیکن جن کے آپ کے علم میں، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، اے اللہ بس اب بہت ہو چکی، بہت انہوں نے ذلیل کر دیا، بہت پٹائی کر دی مسلمانوں کی، بہت ہمیں اللہ شکستہ ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اب ان دشمنوں سے آپ ہماری طرف سے بدلہ لیجئے، اللہ ہم کیسے بھی ہیں لیکن آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے رسول کے امتی ہیں، آپ کے حبیب کے امتی ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کھائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ ان دشمنوں سے اے اللہ آپ ہماری طرف سے بدلہ لیجئے، آپ انتقام لیجئے، ان کو چن چن کر ہلاک کر دیجئے، ان پر زبردست عذاب، دردناک عذاب نازل کر دیجئے، ان پر اللہ ایسے عذابیل مقرر کر دیجئے کہ اللہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تعمال کر دیں، اور اللہ ان کو ان کی معیشت کو تباہ کر دیجئے، اور ان کی سازشوں کو انہیں پر الٹ دیجئے، تمام مصائب آفات اور مہلکات جو دنیا کی طرف آ رہی ہیں سب کو ان کی طرف پلٹ دیجئے، اور اللہ ان کو ذلیل اور خوار کر دیجئے، شکست خوردہ کر دیجئے، اور اللہ ان مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما، غیب سے مدد و نصرت عطا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے فضل و کرم سے، بے بہا فضل و کرم سے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، ہمیں دنیا بھی عطا فرما دے، ہمیں آخرت بھی عطا فرما دے، اپنی محبت کاملہ، معرفت کاملہ سے نواز دے، مہربانی فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.